وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغان حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ایک حفاظتی لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے، تاہم اس سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد میں 7 سے 10 دن لگیں گے۔ افغانستان کے سیکیورٹی کے شعبے کے لیے نئے مقرر کردہ ترجمان اجمل عمر شنواری نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے طاقت کے ذریعے ایک بھی ضلع کا نظام نہیں چلایا ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز جلد ہی تمام کھوئے ہوئے اسلحہ کو دوبارہ حاصل کر لیں گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران افغانستان بھر میں 86 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے کمزور انتظام کے باعث متعدد اضلاع طالبان کے قبضے میں چلے گئے۔ ایک فوجی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ اگر افغان حکومت نے طالبان مخالف عوامی قوتوں کا بخوبی انتظام نہ کیا تو وہ مستقبل میں ملیشیا کی شکل اختیار کر کے حکومت کے اختیار کو چیلنج کر سکتی ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے ایک رکن امر اللہ مراد نے لوگوں کو مسلح کرنے اور انہیں سیکیورٹی فورسز میں شامل کرنے سے متعلق حکومتی فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ پینٹیگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے پیر کو کہا تھا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن روزانہ کی بنیاد پر امریکی فوج کے انخلا کے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کے بقول انخلا کا عمل اپنی رفتار سے جاری ہے اور اسے ستمبر کے شروع میں مکمل کر لیا جائے گا۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر میں شروع ہونے والا بین الافغان امن مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے، البتہ طالبان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ رواں ہفتے کے اختتام پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن، افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے۔ جمعے کو ہونے والی اس ملاقات میں وائٹ ہاؤس کے بقول امریکہ کی جانب سے افغان عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا جائے گا۔ ترکی افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا کے بعد کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی کی پیشکش کے ساتھ وہاں ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انقرہ کو اس کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ترک وزیر خارجہ مولود شاوسوغلو نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا آپریشن اور سیکیورٹی ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ ترکی سمیت تمام سفارتی مشنز کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ تبصرے اتوار کو ترکی کی سمندری تفریحگاہ انطالیہ میں ایک انٹرنیشنل میٹنگ میں کیے۔ قطر کے ایک سینئر اہلکار نے ایک آن لائن کانفرنس میں بتایا ہے کہ ایک بھارتی وفد نے خاموشی کے ساتھ دوحا کا دورہ کیا ہے، جس کا مقصد دوحا میں موجود طالبان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کرنا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انسداد دہشت گردی سے متعلق قطر کے خصوصی ایلچی مطلق بن ماجد القحطانی نے کہا کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے افغانستان کی بہت مالی مدد کی ہے اور وہ بھی پرامن اور مستحکم افغانستان کے حق میں ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ماضی میں پاکستان نے متحارب افغان جماعتوں میں سے چناؤ کر کے غلطی کی، اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کو افغانستان کے خلاف ہوائی اڈے دیے گئے تو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی بڑھے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کے اشاروں کے بعد ریاض کی جانب سے ادھار تیل کی فراہمی کی سہولت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے سعودی عرب سے سالانہ 1.5 ارب ڈالر مالیت کے ادھار تیل کی سہولت کی دستیابی کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج منگل کے روس جرمنی روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ لیبیا کے بارے میں ایک اہم کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ بدھ کو یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں لیبیا کے متحارب دھڑوں کے درمیان جنگ بند کرانے اور ایک مستحکم حکومت کے قیام کے بارے میں مختلف ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ کانفرنس کا اہتمام جرمنی اور اقوام متحدہ کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں پاکستان نے متحارف افغان جماعتوں میں سے چناؤ کر کے غلطی کی. اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کو افغانستان کے خلاف ہوائی اڈے دیے گئے تو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی بڑھے گی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے بیسس چاہتا ہے اور پاکستان کو ڈر ہے کہ اگر اڈے دے دیے گئے تو اس کا رد عمل دہشت گردی کی صورت میں سامنے آئے گا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے مضمون میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں جنگوں کے دوران پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا. اس جنگ میں 70,000 سے زائد پاکستانی ہلاک ہوئے. امریکہ نے پاکستان کو 20 ارب ڈالر امداد فراہم کی جبکہ پاکستان کی معیشت کو 150 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا. ان کا کہنا تھا کہ امریکی کوششوں میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کو ایک ساتھی کی حیثیت سے نشانہ بنایا گیا. امریکی ڈرون حملوں سے جنگ تو نہیں جیت پائے لیکن نفرت پیدا کر دی گئی. امریکہ نے افغان سرحد پر قبائلی علاقوں میں فوج بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا. شمالی وزیرستان میں 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے جس سے اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی بہت بھاری قیمت ادا کر دی, اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ موقف اپنے مفاد میں ہے کیونکہ بیسس دینے سے رد عمل کا خطرہ بہت زیادہ ہے.
جی, میرے خیال میں ان کو بیسس تو نہیں دینا چاہیے, یہ ضرور ہے کہ تعاون کرنا چاہیے. دیکھیے, تعاون میں یہ ہے کہ پاکستان خود یہاں سے دیکھ سکتا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. انٹیلیجنس پاکستان کی بہت مضبوط ہے, ان کو بڑا علم ہے افغانستان کے بارے میں. تو جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان یہ دیکھتا ہے کہ امریکہ سے تعاون میں اس کو اور علاقے کو فائدہ ہوگا, اور تو میرے خیال میں ضرور پاکستان تعاون کرے گا.
اپنے مضمون میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان کے کسی بھی فوجی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں. ماضی میں پاکستان نے متحارب افغان جماعتوں میں سے چناؤ کر کے غلطی کی. ہم نے غلطی سے سبق حاصل کیا. اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں. افغانستان میں کسی بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. پاکستان افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کا شراکت دار بننے کو تیار ہے. ہم خانہ جنگی نہیں مذاکرات سے امن چاہتے ہیں. تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ بیان ملک کے اندر اپنی عوام کے لیے ہے کیونکہ اگر امریکہ کو آپ فضائی اور زمینی راہداری دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بیسس دینا بھی ضروری ہوں گے.
پاکستان ایک طرف پر تو ایگری کر رہا ہے یہ ایئر لاک کے لیے, ایئر لاک کے لیے اور جی لاک کے لیے, دوسری طرف پر بیسس کا انکار کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں کچھ ہوگا جس پر پاکستان شاید اس موقع پر کچھ کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. البتہ کچھ جو پریزنٹ بجٹ ہے جو بائیڈن نے جو دیا ہے ایڈمنسٹریشن نے, اس میں پاکستان کے لیے مختلف شعبوں میں پیسے بھی ڈالرز بھی رکھے گئے ہیں کچھ ملین. تو ظاہر ہے کہ کچھ تو ہے جس کے لیے ایک قسم کا بلنٹ انکار, لیکن یہ بلنٹ انکار میرے خیال میں کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے زیادہ ہے اور باہر کے لیے کم ہے.
پاکستان میں وزیر اعظم کے بیان اور موقف کی تائید کی جا رہی ہے. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے اور اس فیصلے کی توثیق کروانی چاہیے. آصم علی رانا, اردو وی او اے.
پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کے اشاروں کے بعد ریاض کی جانب سے ادھار تیل کی فراہمی کی سہولت کو بحال کر دیا گیا. پاکستان کی حکومت نے سعودی عرب سے سالانہ 1.5 ارب ڈالر مالیت کے ادھار تیل کی سہولت کی دستیابی کی تصدیق کی ہے. اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ادھار پر تیل کے حصول سے زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے میں مدد تو ملے گی مگر قرض میں اضافہ اور معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے تھوڑی دیر میں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور سے ملحق قبائلی اضلاع خیبر اور مہم دس سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد بشمول بوڑھے اور بچوں کا اپنے ان قریبی رشتہ داروں کی بازیابی یا رہائی کے لیے جاری احتجاجی دھرنا منگل کے روز 19ویں روز بھی جاری رہا. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ 10 سے لگ بھگ 15 سال قبل اٹھائے گئے افراد میں سے اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور تشدد کے واقعات میں ملوث ہے تو ان کو عدالت میں پیش کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے, اور اگر
کوئی بے گناہ ہے تو ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. حکومتی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ ان مظاہرین کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا رہا ہے اور ان کے مطالبات کو حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
احتجاجی دھرنے میں شامل شرکا اپنے ان قریب رشتہ داروں کی تصاویر اٹھائے رکھے ہیں جو ان کی بقول پچھلے 10 سے 15 سال کے عرصے میں مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز یا قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں نے اٹھائے رکھے ہیں. دھرنے میں شامل ضلع مومن سے تعلق رکھنے والے زید حسین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
جتنے بھی افراد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ضلع مومن سے آئے ہیں. ان سب کے اپنے پیارے, کسی کے باپ, کسی کا بھائی, تو کسی کا بیٹا 10 سال 12 سال 15 سال 5 سال سے مسنگ ہے. ان سب کو اپنے پیاروں کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ مطلب ہمارے پیارے کہاں ہے کہاں نہیں ہے.
پشاور سے ملحقہ قبائلی علاقے فرنٹیئر ریجن کے رئیس خان کا کہنا ہے,
جو دھرنا شروع ہے یہاں پر 17 دن ہو گئے, مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ جو لاپتہ اپرادھ والے آئے ہیں اس کا کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. کوئی اوقام بالا یہاں پر نہیں آتا کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں. آخرکار یہ تو پاکستانی تو ہے نا. قانونی ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ بند ہے, ان لوگوں نے گرفتار کیے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ گناہگار ہے, بے شک اس نے گناہ کیا ہے, تو لے آئیں عدالت میں پیش کریں, اس کو سزا دیں اور جو بے گناہ ہے اس کو رہا کریں.
احتجاجی دھرنے میں شامل شرکا کا شکوہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی حکومتی عہدیدار نے ان کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا ہے, مگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے,
جو اسمبلی کے سامنے مسنگ پرسن کے لیے احتجاج ہے, ہم نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. ہم لواحقین سے اور ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, ان کے ڈیمانڈز ہمیں کلیئرلی آ جائیں انشاءاللہ تو ان کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں گے, ضرور کریں گے انشاءاللہ.
حزب اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عہدیدار اور ممبران اسمبلی بھی وقتاً فوقتاً احتجاجی دھرنے میں شامل شرکا سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ان کے مطالبات کی روشنی میں جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی پر زور دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں جبری طور پر گمشدہ افراد کی صحیح تعداد کا اندازہ تو نہیں ہے, مگر رئیس خان اور زید حسین کے مطابق یہ تعداد ہزاروں میں ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جیسا کہ آپ کو ہم نے ابھی بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کے اشاروں کے بعد ریاض کی جانب سے ادھار تیل کی فراہمی کی سہولت کو بحال کر دیا گیا ہے. اقتصادی ماہر کہتے ہیں کہ ادھار پر تیل کے حصول سے زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے میں مدد تو ملے گی, لیکن قرض میں اضافہ اور معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ پیش کرتے ہیں.
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو اینڈ فائنانس ڈاکٹر وقار مسعود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ تاخیری ادائیگیوں پر سعودی عرب سے سالانہ 1.5 ارب ڈالر تیل کی فراہمی پر اتفاق رائے ہوا ہے, تاہم انہوں نے اس معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا. یاد رہے کہ گزشتہ سال سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات میں گراوٹ کے باعث مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی فراہمی کے معاہدے پر عمل نہیں ہو سکا تھا. معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود نے 2018 میں سالانہ 3 ارب ڈالر کے ادھار تیل کی فراہمی کے معاہدے کو 1.5 ارب ڈالر تک محدود کرنے کی وجوہات بتانے سے بھی معذرت کی. ماہر معیشت ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں کہ مؤخر ادائیگیوں سے تیل کے حصول سے وقتی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم رکھنے میں مدد ملے گی, مگر اس سے تیل کی قیمت یا ٹیکس کی وصولی پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ادھار تیل کے حصول سے معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ طویل المدت میں نقصان ہوگا کیونکہ یہ قرض کی صورت میں خسارے میں اضافہ کرے گا.
اکنامکس کا تعلق ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے, ان کا نقصان ہی ہوگا. جہاں تک لوگوں کو پٹرولیم لیوی پے کرنا ہے یا ان کو 17% اس کے اوپر جی ایس ٹی کرنا ہے, وہاں بھی پاپولرائزر اس لیے آ جاتا ہے کہ اگر ایک دم آپ 10-11 روپے کا مارکیٹ ریٹ میں فرق آ جاتا ہے, جیسے ڈالر آج کے ہاتھ میں 50-60 پیسہ پھر جو ہے وہ انہینس ہو گیا ہے پاکستان کے روپی کے گیس, تو یہ ولیٹائلٹی جو ہے یہ ایک فسکل کنسولیڈیشن کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے.
مالیاتی امور کے صحافی خلیق کیانی کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے ادھار تیل کے حصول کے معاہدے سے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم ہوگا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان کو 1.5 سے 2 ارب ڈالر کی فائنانسنگ گیپ کا سامنا تھا جو اس سہولت سے پورا ہو جائے گا.
ریلیشن شپ میں تھوڑی سی سرد موری آئی تھی درمیان میں, اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی, تو ہم جو سعودی آئل فیسلٹی تھی اس کو ایز سچ پوری اویل نہیں کر پائے تھے. تو میرا خیال ہے کہ شروع میں کوئی تین چار جو کوارٹرز ہیں اس کی ہم نے ان سے فیسلٹی لی تھی, پھر اس کے بعد وہ سسپینڈ ہو گئی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ نیا اگریمنٹ ہے, کچھ پارشل آپ اس کو ریوائیول کہہ سکتے ہیں, لیکن جب تک ساری تفصیلات سامنے نہ ہوں کہنا مشکل ہے.
خیال رہے کہ سعودی عرب نے 2018 کے آخر میں پاکستان کو 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کا مالیاتی پیکج دیا تھا, جس میں 3 ارب ڈالر کی نقد امداد اور 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سالانہ تیل و گیس کی مؤخر ادائیگیاں شامل تھی. تاہم سیاسی تعلقات میں کشیدگی کے باعث اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کے بھارت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل تقریباً سبھی مادھو لیڈروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکاری رہائش پر بلائے گئے ایک کل جماعتی اجلاس میں شریک ہونے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس اہم موقع کو اپنی پارٹی کے موقف کی ترویج اور مطالبات منوانے کے لیے استعمال کریں گے. جمعرات کے روز ہونے والے اس اجلاس میں جن 14 ممتاز سیاستدانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے ان میں سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ, محبوبہ مفتی, غلام نبی آزاد اور عمر عبداللہ اور حزب اختلاف کی جماعتوں, کانگریس اور مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, حکمران بھارتی جنتا پارٹی اور 4 علاقائی سیاسی جماعتوں کے زعما شامل ہیں. سیاسی مبصرین بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے بلائے گئے اس اجلاس کو ان کی حکومت کی طرف سے نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست 2019 کو ریاست کی آئینی حیثیت تبدیل کر کے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقوں کا درجہ دینے کے متنازع اقدام سے علاقے میں پیدا ہونے والے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی پہلی بڑی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
کشمیری سیاسی جماعتوں کے اتحاد پیپلز الائنس آف گوپکار ڈیکلریشن پی اے جی ڈی نے اعلان کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں اپنے مطالبات اور ایجنڈے کو حکومت عبارت کے سامنے غیر مبہم اور بھرپور انداز میں رکھے گی. سری نگر میں پی اے جی ڈی کے لیڈروں کے ایک اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی نائب صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ وزیر اعظم سے جموں کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی جیسے اعتماد سازی کے اقدامات اٹھانے کے لیے بھی کہا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو فوری اور غیر مشروط طور پر بحال کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کا جموں کشمیر کے حالات پر مثبت اثر پڑتا ہے. انہوں نے استفسار کیا, اگر نئی دہلی افغانستان میں طالبان سے بات چیت کر سکتی ہے تو پاکستان کے ساتھ سلسلہ جنبانی بحال کرنے میں کیا قباحت ہے. ادھر جموں میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اجلاس میں اس کے بقول گپکار گینگ کی پینترے بازی کا توڑ کرے گی. بی جے پی کی جموں کشمیر شاخ کے صدر رویندر رینا نے الزام لگایا کہ گوپکار الائنس میں شامل کشمیری لیڈر ایک مرتبہ پھر اقتدار کی کرسی پر قابض ہو کر لوگوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی جماعت ایسا نہیں ہونے دے گی. بعض سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہونے والا اجلاس نئی دہلی کی طرف سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی ایک بڑی کوشش ضرور ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سابقہ ریاست میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو. تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کہتے ہیں,
بنیادی طور پر جو 2019 میں حکومت ہند نے کشمیر سے متعلق فیصلہ لیا اس کا کوئی حاصل ان کو ہوا نہیں, اور بجائے اس کے کہ مسئلہ حل ہو جاتا بین الاقوامی لیول پر, یہ مسئلہ بہت بری طرح الجھ گیا. چین کا انٹروینشن, امریکہ میں وہ حکومت آ گئی جس کا مودی کے ساتھ کوئی زیادہ تال میل نہیں. اب اسی بین الاقوامی حالات کے مد نظر گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہتی تھی کہ دنیا والوں کے سامنے کچھ رکھ لے کہ ہم کشمیر میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ بحال کرنے میں لگے ہوئے. تو ہماری جو ہمارے لوکل مقامی لیڈر ہیں فاروق عبداللہ سے لے کے محبوبہ مفتی تک, یہ سب اس موقع کے انتظار میں تھے. انہوں نے بلا لیا اور یہ تیار ہو گئے, تو میں نہیں سمجھتا کوئی بڑا فیصلہ ہوگا.
استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے جو 5 اگست 2019 کے بعد سے تقریباً غیر متحرک ہو کر رہ گئی ہیں, بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے جموں کشمیر پر بلائی گئی میٹنگ پر تاحال کوئی بیان دیا ہے اور نہ ان کی قیادت نے کسی رد عمل کا اظہار کیا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
قطر کے ایک سینئر اہلکار نے ایک آن لائن کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک بھارتی وفد نے خاموشی کے ساتھ دوحہ کا دورہ کیا ہے جس کا مقصد دوحہ میں موجود طالبان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کرنا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق انسداد دہشت گردی سے متعلق قطر کے خصوصی ایلچی مطلق بن ماجد القحطانی نے کہا کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے افغانستان کی بہت مالی امداد کی ہے اور وہ بھی پرامن اور مستحکم افغانستان کے حق میں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بیان کو نئی دلی میں شائع ہونے والی ان حالیہ رپورٹوں کی پہلی باضابطہ تصدیق کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہا ہے، تاہم بھارت کی وزارت خارجہ نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کیا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
قطر کے خصوصی ایلچی نے اس اندیشے کے حوالے سے کہ امریکی افواج کی واپسی کے بعد طالبان پرتشدد اقدامات سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہا کہ یہ بات ذہن نشین کرنا اہم ہے کہ اس وقت ہم ایک نازک مرحلے میں ہیں، اگر اس وقت کسی بھی قسم کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ پرامن انداز میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے افغان طالبان فریقوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا
Why? Because not everybody is believing that Taliban will dominate and take over, but because Taliban is a key component.
وہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ ہر شخص یہ بات محسوس کر رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی بالادستی قائم ہونے جا رہی ہے، بلکہ طالبان مستقبل کے افغانستان کا اہم حصہ ہوں گے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جانب سے افغانستان کے تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر سمیت کوئی بھی ملک ایسے کسی گروہ کو تسلیم نہیں کرے گا جو ملک پر بزور طاقت قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ بھارت کے سابق سفارتکار پناک رنجن چکرورتی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ طالبان کے ساتھ بھارت نے کچھ دنوں قبل بات چیت شروع کی تھی، پہلے غیر رسمی ہوئی مگر اب باضابطہ ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق بات چیت کا مقصد یہ جاننا ہے کہ طالبان کی آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ بھارت کو تشویش ہے کہ کہیں پہلے کی طرح ایک بار پھر افغانستان میں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے،
کیونکہ طالبان نے تو یہ پرومس کیا ہے کہ وہ جو سرکار ابھی ہے ان کے ساتھ مل جل کر وہ سرکار بنائیں گے، اور پرابلم یہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اسلامک امیریٹ بنائیں گے، اس میں الیکشن ویلیکشن کا چکر نہیں ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھی القاعدہ اور آئی ایس کے ساتھ طالبان کے رشتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے رشتے کس حد تک رکھتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو دہشت گردی کی حمایت نہیں کریں گے،
وہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سب واپس وہاں افغانستان اکٹھے ہو جائے، تو اگر انہوں نے وہ پرانا رویہ اپنایا تو پھر تو پریشانی ہوگی، امریکن بھی اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔
تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان کی سیاسی قیادت کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مبینہ سخت موقف کو کچھ نرم کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان یہ کہہ چکے ہیں کہ نئی دہلی افغانستان میں تعمیر و ترقی کے اپنے دیرینہ عہد کے تحت مختلف اسٹیک ہولڈرز کے رابطے میں ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے اہم ضلع پر قبضہ کرتے ہوئے صوبائی دارالحکومت کو گھیرے میں لے لیا۔ افغان سیکیورٹی فوجوں اور طالبان کے درمیان قندوز کے ضلع امام صاحب میں اتوار کی شب لڑائی کا آغاز ہوا جو پیر تک جاری رہا۔ صوبائی پولیس ترجمان امام الدین رحمانی کے مطابق طالبان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر لیا اور وہ صوبائی دارالحکومت سے صرف آدھا کلومیٹر دوری پر ہیں، تاہم وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ بعض طالبان جنگجو قندوز کے نواح میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے مقامی شہری کابل کی جانب سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حالیہ چند روز کے دوران طالبان نے تین شمالی صوبوں قندوز، بغلان اور بلخ کے متعدد اضلاع پر قبضہ کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے اپنی ویب سائٹ اور واٹس ایپ گروپوں میں کئی ایسی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں جن میں وہ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والے اہلکاروں سے واپس اپنے گھروں میں جانے کو کہا جا رہا ہے، جہاں انہیں طالبان کی جانب سے نقد رقم بھی دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے سربراہ مولوی ہبت اللہ اخونزادہ نے اتوار کو جاری اپنے ایک بیان میں جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے والے اہلکاروں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں اور اچھا برتاؤ کریں۔ افغان صدر اشرف غنی نے ہفتے کے روز طالبان سے جھڑپوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت اور اعلی سطح پر رابطوں میں تعاون میں کمی ہو پر ہونے والی تنقید کے بعد فوج کے سربراہ، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو تبدیل کر دیا تھا۔ صدر غنی کے اقدامات کے باوجود طالبان کی جانب سے علاقوں پر قبضوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کارروائیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے پیر کے روز کہا تھا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن روزانہ کی بنیاد پر امریکی فوج کے انخلا کے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں. ان کے بقول انخلا کا عمل اپنی رفتار سے جاری ہے اور اسے ستمبر کے شروع میں مکمل کر لیا جائے گا. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر میں شروع ہونے والا بین الافغان امن مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے. البتہ طالبان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. رواں ہفتے کے اختتام پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے. جمعے کے روز ہونے والی اس ملاقات میں وائٹ ہاؤس کے بقول امریکہ کی جانب سے افغان عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا جائے گا. ادھر افغان حکومت کے سیکورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ سیکورٹی کی صورت حال کو سنبھالنے کے لیے ایک حفاظتی لائحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے. تاہم اس سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد میں 7 سے 10 روز لگیں گے. افغانستان کے سیکیورٹی کے شعبے کے لیے نئے مقرر کردہ ترجمان اجمل عمر چنواری نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے طاقت کے ذریعے ایک بھی ضلع کا نظام نہیں چلایا اور افغان سیکیورٹی فورسز جلد ہی تمام کھوئے ہوئے اضلاع کو دوبارہ حاصل کر لیں گی. انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کے آپریشن اور کوآرڈینیشن کمانڈ میں کچھ تکنیکی ناکامیوں کا اعتراف کیا. تاہم انہوں نے کہا کہ اب یہ مسائل حل ہو گئے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز پورے افغانستان میں ایک کمان کے تحت طالبان کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں. بین الاقوامی تعلقات کے صدارتی معاون وحید عمر نے کہا کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو 2 ہفتوں میں تبدیل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ موجودہ سیکیورٹی لہر کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ افغان فورسز طالبان کے خلاف غیر ملکی افواج کی موجودگی کے بغیر دفاع نہیں کر سکتی. ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران افغانستان بھر میں 86 اضلاع پر قبضہ کیا ہے. ترجمان نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا. فوجی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے کمزور انتظام کے نتیجے میں متعدد اضلاع طالبان کے قبضے میں چلے گئے. فوجی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق مجاہدین سے طالبان کے خلاف حکومتی فورسز کے ساتھ مل کر لڑنے کو کہا جاتا ہے جو وقت کی ضرورت ہے, لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر یہ فوجیں منظم نہیں ہوتی تو یہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. ایک فوجی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ اگر افغان حکومت نے طالبان مخالف عوامی قوتوں کا بخوبی انتظام نہ کیا تو وہ مستقبل میں ملیشیا کی شکل اختیار کر کے حکومت کے اختیار کو چیلنج کر سکتی ہیں. لیکن پارلیمنٹ کے ایک رکن امر اللہ مراد نے لوگوں کو مسلح کرنے اور انہیں سیکیورٹی فورسز میں شامل کرنے سے متعلق حکومتی فیصلے کا دفاع کیا. ترکی افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی کی پیشکش کے ساتھ وہاں ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن انکرا کو اس کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے. ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا آپریشن اور سیکیورٹی ملک کے لیے نہیں بلکہ ترکی سمیت تمام سفارتی مشنز کی بقا کے لیے ضروری ہے. انہوں نے یہ تبصرہ اتوار کے روز ترکی کی سمندری تفریح انطالیہ میں ایک انٹرنیشنل میٹنگ میں کیا. میٹنگ میں شریک افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے کہا کہ وہ ترکی کی اس پیشکش کی حمایت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ترک مشن میں پاکستان کے کسی کردار کو اہمیت نہیں دی. طالبان کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں غیر ملکی فوجوں میں سے کسی کے بھی قیام کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن انکرا کا کہنا ہے کہ اس کے خیال میں وہ ایسی مخالفت پر قابو پا سکتا ہے. افغان کے سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگ سے متاثرہ ملک میں اس لیے آیا تھا کہ انتہا پسندی کا خاتمہ کر سکے اور استحکام لا سکے, لیکن 20 سالوں کے بعد بھی ان دونوں مقاصد میں ناکام ہونے کے بعد واپس ہو رہا ہے. سابق صدر نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ انٹرویو میں یہ گفتگو ایک ایسے وقت پر کی ہے جب امریکہ اور نیٹو کے افغانستان سے انخلا میں کچھ ہی ہفتے باقی ہیں. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
حامد کرزئی نے کہا کہ افغانستان میں انتہا پسندی بلند ترین سطح پر ہے اور انخلا کرنے والی افواج ملک میں تباہی چھوڑ کر جا رہی ہیں. بین الاقوامی برادری یہاں 20 سال پہلے آئی تھی اور اس کا واضح مقصد انتہا پسندی سے لڑنا اور استحکام لانا تھا, لیکن آج انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے لہذا وہ ناکام ہو گئے ہیں. حامد کرزئی کے الفاظ میں وہ اپنے پیچھے جو لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ہے مکمل شرمندگی اور تباہی. تاہم حامد کرزئی نے جن کے 13 سالہ دور اقتدار میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ رہا کہا کہ وہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا چاہتے تھے. ان کے بقول افغان عوام متحد ہیں اور ان کے اندر اس کی بھرپور خواہش موجود ہے اور اب ان کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپریل میں اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے باقی ماندہ 2500 سے 3500 امریکی فوجی بھی مکمل طور پر نکال رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل ہونے کے بعد نکل رہا ہے. ان کے بقول القاعدہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے اور بن لادن کے فری کردار تک پہنچ چکا ہے. امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے والے زلمہ خلیل زاد کا کہنا ہے کہ افغان عمل میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی. ادھر اقوام متحدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے طالبان اور القاعدہ کے درمیان اب بھی رابطے موجود ہیں، اور اس بارے میں کم شواہد موجود ہیں کہ طالبان امریکہ کے ساتھ معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں. سابق صدر حامد کرزئی نے اے پی کے ساتھ انٹرویو میں افغانستان میں امریکہ کی دو دہائیوں سے جاری جنگی حکمت عملی پر سخت الفاظ میں تنقید کی، تاہم انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے کابل میں موجود متحرک قیادت کو طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا حصہ بنانے کی کوششوں کی حمایت بھی کی. حامد کرزئی نے انٹرویو کے دوران متحرک فریقوں کے نام پیغام میں کہا کہ کسی بھی فریق کو نہیں لڑنا چاہیے، تاہم انہوں نے پاکستان اور امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ لڑائی کو ہوا دے رہے ہیں. کرزئی کے بقول پاکستان کی فوجی اور سویلین قیادت اگر افغانستان کے ساتھ مہذب تعلقات چاہتی ہے، اور پاکستان اگر افغانستان کے خلاف انتہا پسندی استعمال کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ تعلقات بہت خوبصورت اور دونوں فریقوں کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں. عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یورپی یونین نے پیر کے روز میانمار کے فوجی عہدیداروں کے خلاف تازہ پابندیوں کا اعلان کیا. فروری کی بغاوت میں جنتا نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، جس کے بعد تیسری بار پابندیاں لاگو کی گئی ہیں. یورپی یونین کے ایک بیان کے مطابق اس بار 8 افراد، 3 معاشی اداروں اور ایک سابق فوجی تنظیم کو ہدف بنایا گیا. بیان میں کہا گیا کہ ان پابندیوں کا نشانہ بنائے جانے والے افراد میں وزراء اور نائب وزراء کے علاوہ اٹارنی جنرل بھی شامل ہیں، جو ملک میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچانے اور انسانی حقوق کی سنگین پامال کے ذمہ دار ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ جواہرات اور لکڑی کے کاروباری شعبوں کو نشانہ بنانے کا مقصد جنتا کے لیے میانمار کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے، لیکن اسے تیار کرتے ہوئے یہ خیال رکھا گیا کہ میانمار کے عوام کو نقصان سے بچایا جا سکے. امریکہ نے اپریل میں ملک کی جواہرات کی صنعت کے کچھ حصوں پر پابندی لگائی تھی. اقوام متحدہ نے ملک میں اس بغاوت کی باضابطہ طور پر مذمت کی، جبکہ رکن ملکوں نے تشدد کے خاتمے اور نومبر کے انتخابات میں عوامی منشا کے احترام کا مطالبہ کیا. اگرچہ اس قرارداد میں بین الاقوامی سطح پر اسلحہ پر پابندی عائد کرنے کا اختیار تو نہیں، تاہم اس میں تمام رکن ملکوں سے میانمار میں اسلحے کی فراہمی کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ مظاہرین کے خلاف فوج کی پرتشدد کاروائیاں جاری ہیں. یکم فروری کو فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے 900 کے قریب شہری مظاہرین کی ہلاکت اور 6,000 افراد کے گرفتار ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے. نومبر کے انتخابات کے نتائج کو دھاندلی قرار دیتے ہوئے فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا. ان انتخابات میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے بھاری اکثریت سے اقتدار حاصل کیا تھا. اقوام متحدہ کے کمشنر برائے پناہ گزینوں نے پناہ گزینوں کی ملک میں آباد کاری کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی امریکی نظام میں حالیہ تبدیلیوں کو حوصلہ افزا قرار دیا. فلپ اوگرینی نے، جو دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی فلاح کے ادارے کے سربراہ ہیں، بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کو سراہا، جس کے تحت امریکہ نے اپنے ملک میں پناہ گزینوں کی آباد کاری کی تعداد 18,000 سے بڑھا کر اس سال 62,500 کر دی. اس سے پہلے سابق صدر کے دور میں امریکہ نے پناہ گزینوں کے داخلے کی حد میں نمایاں کمی کر دی تھی. 2016 کے مقابلے میں یہ تعداد 85,000 سے کم کر کے سن 2018 میں 18,000 کر دی گئی تھی. گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
بائیڈن انتظامیہ نے یہ تعداد 1,25,000 سالانہ تک بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جسے اس سال 62,500 کر دیا گیا ہے. فلپو گرینڈے نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکہ کے پناہ گزینوں کی آباد کاری کے نظام میں بتدریج بہتری کی حمایت کرتے ہیں، تاکہ اس نظام کو زیادہ مؤثر اور انسانی قدروں کے زیادہ قریب لایا جا سکے. وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو کے دوران گرینڈے نے کہا کہ مہاجرین کی آباد کاری کے نظام کی اصلاحات ایک پیچیدہ عمل ہے، جس کی تکمیل میں کئی سال لگ سکتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے مہاجرین کو پناہ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ وسطی امریکہ سے لوگ مظالم، تشدد اور امتیازی سلوک سے بھاگ کر مہاجر بنتے ہیں، اور ان کی نقل و حرکت کے تناظر میں ان کی آباد کاری کے نظام میں اصلاحات بہت ضروری ہیں. اس سارے عمل میں ہونڈرس، ایل سیلوڈور اور گوئٹے مالا جیسے ممالک بھی شامل ہیں، جہاں سے مہاجرین آتے ہیں. میکسیکو جیسے ٹرانزٹ ممالک اور پھر امریکی بارڈر پر ہر سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے. رینڈی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے گزشتہ کچھ برسوں میں مہاجرین کے داخلے کی تعداد میں کمی کرنے کے علاوہ کرونا کی عالمی وبا نے بھی مہاجرین کی آبادکاری کی کوششوں کو متاثر کیا ہے. گزشتہ سال سفری پابندیوں کے باعث 2019 میں آباد کیے گئے مہاجرین کے مقابلے میں 2020 میں بہت کم مہاجرین کو آباد کیا جا سکا تھا. انہوں نے کہا کہ موجودہ چیلنجز کے پیش نظر مختلف ممالک میں مہاجرین کی آبادکاری کے عمل کو بین الاقوامی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ ان ملکوں کے عوام کو مہاجرین کی خاطر کیے جانے والے مشکل فیصلوں اور پالیسیوں کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے.
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج منگل کے روز جرمنی روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ لیبیا کے بارے میں ایک اہم کانفرنس میں حصہ لیں گے. بدھ کے روز یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں لیبیا کے متحارب دھڑوں کے درمیان جنگ بند کروانے اور ایک مستحکم حکومت کے قیام کے بارے میں مختلف ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے. کانفرنس کا اہتمام جرمنی اور اقوام متحدہ کر رہے ہیں. لیبیا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ نورلینڈ نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے اور لیبیا میں دسمبر میں ہونے والے انتخابات کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگی. پیر کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان اقدامات پر بھی غور کیا جائے گا جن کے تحت غیر ملکی جنگجوؤں کو لیبیا سے نکالا جا سکے. سن 2011 میں جب سے وہاں کے لیڈر قذافی کی حکومت ختم کی گئی ہے اس کے بعد سے سیاسی عدم استحکام جاری ہے اور ملک میں متحارب گروپوں نے مختلف حصوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رکھی ہیں. وزیر خارجہ بلنکن اپنے یورپی دورے میں فرانس اور ویٹیکن بھی جائیں گے جہاں وہ حکام سے آب و ہوا کی تبدیلی اور انسانی ٹریفکنگ جیسے معاملات پر بات چیت کریں گے. اور آئیے اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 907 کیسز اور 30 اموات رپورٹ ہوئیں. پاکستان میں اب بھی 2238 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ اموات کی کل تعداد 22,700 ہے. عالمی وبا سے بھارت میں 388,135 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان ہلاکتوں میں 1,422 مریضوں کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اور وائٹ ہاؤس نے کووڈ 19 ویکسین کی 55 ملین خوراکیں بیرون ملک فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے. اس میں زیادہ تر ویکسین کی خوراکیں لاطینی امریکہ، کیریبین، ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کے لیے مختص کی جا رہی ہیں. بائیڈن انتظامیہ نے پیر کے روز کہا کہ زیادہ تر خوراکیں بین الاقوامی سطح پر ویکسین بانٹنے کے پروگرام کوویکس کے ذریعے فراہم کی جائیں گی جس سے صدر جو بائیڈن کا دنیا بھر کے ملکوں کو امریکہ میں تیار کردہ ویکسین کی 80 ملین خوراکیں فراہم کرنے کا عزم پورا ہوگا. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
ایسوسیٹڈ پریس نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ انتظامیہ کو کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے جون کے آخر تک ویکسین فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے. خبر رسائی ادارے نے کچھ عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ویکسین کی خوراکیں تو تیار ہیں لیکن امریکہ اور وصول کرنے والے ممالک میں قانونی، لاجسٹک اور ریگولیٹری تقاضوں کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. صدر بائیڈن نے رواں ماہ کے شروع میں 25 ملین خوراکوں کے بارے میں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تھا. وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز 55 ملین مزید خوراکوں کی فراہمی کے منصوبوں کا انکشاف کیا ہے جس میں لاطینی امریکہ اور کیریبین کے لیے 14 ملین، ایشیا کے لیے 16 ملین اور افریقہ کے لیے تقریباً 10 ملین خوراکیں شامل ہیں. علاقائی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے کولمبیا، ہیٹی، افغانستان، عراق، یوکرین، جنوبی افریقہ، مغربی کنارے اور غزہ سمیت مزید 14 ملین خوراکوں کا اشتراک کیا جا رہا ہے. امریکہ نے پہلے ہی تائیوان، میکسیکو، کینیڈا اور جنوبی کوریا کو ویکسین کی فراہمی شروع کر دی ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے پیر کے روز پریس بریفنگ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمارے پاس 80 ملین خوراکوں کی فراہمی کے لیے وسائل موجود ہیں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج لاجسٹک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں چیلنجز بھی موجود ہیں کیونکہ ویکسین کو ہر ملک میں پہنچانا ہے. اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے رواں ماہ کے شروع میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ ویکسین تیار کرنے والے ادارے فائزر سے ویکسین کی 500 ملین خوراکیں خریدے گا اور آنے والے سال کے دوران انہیں پوری دنیا میں تقسیم کیا جائے گا. وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ویکسین کی فراہمی کرتے ہوئے دوسرے ممالک سے کوئی فیور نہیں چاہے گا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس پروگرام کے لیے امریکی اہداف میں عالمی سطح پر کووڈ 19 کی ویکسینیشن کی کوریج میں اضافہ، مرض میں اضافے سے نمٹنے کی تیاری اور اپنے پڑوسی ممالک اور ضرورت مند ملکوں کی مدد کرنا شامل ہے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
کرونا وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹ کے بعد آئیے اب آپ کے لیے مزید خبریں پیش کرتے ہیں. ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ نہ وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے اور نہ ہی ایران کے میزائل پروگرام اور خطے کے عسکری گروہوں کی حمایت کے معاملے پر کوئی مذاکرات کیے جائیں گے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد پیر کے روز اپنی پہلی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ صدر بائیڈن کو ایران پر عائد پابندیاں ختم کر کے اپنی سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے رئیسی کے صدر بائیڈن سے ملاقات نہ کرنے سے متعلق کسی بھی تشویش کو مسترد کر دیا۔ بائیڈن کی پریس سیکرٹری جن ساکی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فی الحال ہمارے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں یا لیڈروں کی سطح پر ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ساکی نے کہا کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ملک کے حتمی حکمران ہیں اور وہی جوہری معاہدے پر نظر ثانی اور توسیع کے بارے میں کوئی فیصلہ دیں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اتوار کے روز اے بی سی نیوز کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر ویانا میں عالمی طاقتوں کے نمائندے مشورے کے لیے واپس چلے گئے ہیں۔ رئیسی نے پابندیوں میں نرمی کو ایران کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ امریکہ اس معاہدے کی پابندی کرے اور اس کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ ابراہیم رئیسی کے صدر منتخب ہونے کے بعد روس، چین، ترکی، شام، عراق، پاکستان، کویت، یمن، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک نے مبارکباد کے پیغامات جاری کیے ہیں اور ایران کی نو منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کے موقع پر کہا کہ رئیسی کا انتخاب ایک شفاف الیکشن کی بجائے ایران کے رہبر اعلی کے ایما پر ہوا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نفتالی بینٹ کا کہنا تھا کہ رئیسی کے انتخاب کے بعد اب دنیا کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جوہری معاہدہ کرنے سے قبل جاگے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران میں انتخابی نتائج توقع کے مطابق تھے، لیکن ابراہیم رئیسی کے خلاف قتل، جبری گمشدگی اور ایزا رسانی کے مقدمات چلانے کی بجائے انہیں صدر بنانا باعث تشویش ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ڈیپٹی ڈائریکٹر برائے مشر کے وسطی نے بھی جاری کردہ بیان میں کہا کہ عدلیہ کے سربراہ کے طور پر رئیسی نے ایران کی حالیہ تاریخ میں ہونے والے سنگین جرائم کی نگرانی کی ہے، جن پر انہیں صدر منتخب کروانے کی بجائے تحقیقات اور جواب دہی ہونی چاہیے۔ ادھر ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کہا کہ ملک کا واحد جوہری توانائی گھر عارضی طور پر بند ہو گیا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے جنوبی ساحلی شہر بو شہر میں موجود جوہری پلانٹ کے ہنگامی طور پر بند ہونے کی اطلاع دی۔ یہ پلانٹ سن 2011 میں روس کی مدد سے فعال ہوا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا ہے کہ ملک کے واحد نیوکلیئر پاور پلانٹ کو ہنگامی طور پر بند کیا گیا ہے۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق سرکاری الیکٹرک کمپنی توانیر کے ایک عہدیدار غلام علی رخشانی مہر نے اتوار کو نشر ہونے والے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ شہر پلانٹ کی بندش کا آغاز ہفتے کو ہوا تھا، جو مزید 3 سے 4 روز تک بند رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اس بندش پر وضاحت دیے بغیر کہا کہ اس کے نتیجے میں بجلی کی فراہمی میں تعطل ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل توانیر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بحالی کا کام جاری ہے، البتہ انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی تھی۔ کمپنی نے کہا تھا کہ بحالی کا کام جمعے تک جاری رہے گا۔ مارچ میں ایران کے جوہری عہدیدار محمود جعفری نے کہا تھا کہ پلانٹ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ 2018 میں امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے پلانٹ کے لیے روس سے سامان حاصل نہیں کیا جا سکا۔ اے پی کے مطابق وہ شہر پلانٹ کو ایران کی بجائے روس میں تیار کردہ یورینیم کے ذریعے ایندھن دیا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کی جانب سے اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق IAEA نے پلانٹ سے متعلق رپورٹ سے باخبر ہونے کا اعتراف کیا، لیکن اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کیا امریکہ ایران جوہری معاہدے کا دوبارہ حصہ بنے گا؟ دوسری جانب امریکہ کو ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اتوار کو ویانا میں یورپین یونین کی سربراہی میں مذاکرات کا چھٹا دور ہوا، جس میں روس، چین، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور ایران نے شرکت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اعلیٰ سفارتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اتوار کو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کے بقول اب یہ مذاکرات میں شامل حکومتوں پر منحصر ہے کہ وہ سیاسی فیصلے لیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ کانگو، افغانستان اور شام بچوں کے لیے انتہائی خطرناک کانفلکٹ زونز کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں، اور بچوں کا سخت ترین استحصال کرنے والے ملکوں سے متعلق اس کی سالانہ بلیک لسٹ میں درج تمام خلاف ورزیوں میں سے لگ بھگ 60% کے ذمہ دار ہیں۔ مسلح تنازعوں میں بچوں کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ورجینیا گامبا نے پیر کے روز رپورٹ کی لانچنگ کے موقع پر نامہ نگاروں کو بتایا کہ بچے اب نہ تو بین الاقوامی ایجنڈے پر اور نہ ہی قرائے عرض پر سب سے زیادہ خطرے سے دو چار گروپ کی فہرست میں آخری ترجیح ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو تشدد اور استحصال کا متبادل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امن، بچوں کے حقوق کے احترام اور جمہوریت کی ضرورت ہے۔ گامبا نے کہا کہ 2020 میں سب سے زیادہ عام خلاف ورزیاں سیکورٹی فورسز اور مسلح گروپوں کی جانب سے بچوں کی بھرتی اور استعمال اور ان کو ہلاک اور اپاہج کرنے سے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس خطرے کا شدت سے احساس ہے کہ بچوں کے اغوا کے واقعات میں گزشتہ برسوں کی نسبت 90%، جبکہ ریپ اور جنسی تشدد میں گزشتہ برسوں کی نسبت 70% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں صومالیہ میں الشباب دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئیں۔ افغانستان میں طالبان دو تہائی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار تھے، جبکہ باقی کی ذمہ دار حکومت اور حکومت کی حامی ملیشیائی تھیں۔ سنگین خلاف ورزیوں کی لسٹ میں میانمار بھی فہرست میں بلند درجے پر ہے، جن میں بچوں کی بھرتی اور استعمال کی سب سے زیادہ تعداد شامل تھی، جبکہ یمن میں بچوں کی ہلاکت اور اپاہج کرنے کے واقعات سب سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ مغربی یورپ کے کچھ حصوں میں ہفتے کے آخر میں گرج چمک کے ساتھ بارش نے گرمی کی شدت میں کمی کر دی، جو انتہائی ضروری تھی کیونکہ گرمی کی پہلی لہر بر اعظم میں پھیلی تھی۔ گرمی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش میں درجنوں افراد تالابوں، جھیلوں اور دریاؤں میں ڈوبے۔ پیش گوئی کرنے والوں نے پیر کے روز مزید بارشوں کی پیش گوئی کی، اور یہ سلسلہ پولینڈ کی طرف بڑھتا رہا، جہاں 5 روز تک موسم غیر معمولی طور پر گرم رہا۔ جرمنی کے قومی موسمیاتی ادارے نے بتایا کہ مغرب اور شمال میں درجہ حرارت گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایک رات کی شدید بارش کے بعد 86 ڈگری فارنہائٹ سے کم ہو کر تقریباً 68 ڈگری ہو گیا۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے خبروں میں بھی بتایا کہ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے ساتھ شریک اقتدار اور مصالحت کی اعلیٰ قومی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ امریکہ کے دورے پر آ رہے ہیں، جہاں وہ صدر بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ ایک ایسے وقت پر جب ایک جانب تو امریکہ اور دوسری بین الاقوام افواج کے افغانستان سے انخلا کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری جانب افغان طالبان مختلف صوبوں پر حملوں اور انہیں اپنے زیر اقتدار لانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس دورے سے افغان قیادت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پروفیسر حسن عسکری رضوی اور ڈاکٹر حسین جاسا سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل یا ایچ سی این آر کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ امریکہ کے دورے پر آ رہے ہیں، جہاں جمعے کے روز وہ وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات سے وہ کیا حاصل کرنا چاہیں گے، اس بارے میں بین الاقوامی امور کے ماہر اور ممتاز تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تو بس ان کو یہ فکر ہوگی کہ اگر اگلے 2 مہینے میں جو ہے 3 مہینے میں امریکی فورسز نکل جاتی ہیں مکمل طور پر، تو اس سلسلے میں اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو امریکہ ان کی کس طرح جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ وہ پوسٹ وڈرال سچویشن کو ہی ڈسکس کریں گے، ظاہر ہے امریکہ کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے۔
اس سوال کے جواب میں کہ صدر اشرف غنی نے اپنی کابینہ اور اپنی فوجی قیادت میں جو تبدیلیاں کی ہیں، کیا اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ پروفیسر حسن عسکری نے کہا،
دیکھیے عجیب ہونے میں تو ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ طالبان کے ساتھ یا کوئی ایگریمنٹ کی طرف پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ کابل حکومت میں زیادہ تر وہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں جو طالبان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے قائل نہیں ہے، اور طالبان ان سے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو دونوں طرف ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں تو شاید اس موجودہ تبدیلیوں سے کوئی طرح اثر نہ پڑے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اشرف غنی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی فوج، ان کی سیکورٹی ہے، ڈیفینس ہے، جو ہے وہ طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو.
ڈاکٹر حسین یاسا جرمنی مقیم ایک افغان صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ افغان رہنماؤں کے دورے کا بظاہر تو مقصد یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ امریکہ افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن انہوں نے کہا,
میرے خیال سے یہ جو پچھلے ایک ہفتے کے درمیان جس تیزی کے ساتھ سچویشن اوور آل سچویشن جو چینج ہو رہا ہے خصوصاً ناردرن افغانستان میں پیش قدمی مختلف صوبوں میں, تو طالبان جو ہے ان کی اچیومنٹ گزشتہ ایک ہفتہ 10 دن کے درمیان بہت زیادہ ہے نارتھ میں, اور اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ناردرن افغانستان جو ہے وہ مکمل طور پر کولیپس نہ کر جائے. تو اس لیے اس مرحلے پہ جو ہے وہ یہ جو امن کا عمل ہے اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے یہ ایک امپورٹنٹ ایجنڈا ہوگا, ضرور ہوگا.
افغان کابینہ اور فوجی قیادت میں تبدیلیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو نئے وزیر دفاع بسم اللہ خان ہیں وہ ایک آزمودہ کار کمانڈر ہیں اور طالبان ان کے طریقہ کار سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تبدیلی سے افغانستان میں کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. قمر عباس چافری, اردو VOA, واشنگٹن.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا ویکسین کے تجربات اب بچوں پر بھی کیے جا رہے ہیں. ان تجربات کا حصہ بننے والے 5 سے 11 سال کی عمر کے بچے کیا سوچتے ہیں اور ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں, مونا کاظم شاہ کی رپورٹ پیش کرتے ہیں جو وائس آف امریکہ کے مستقل سلسلے لائف 360 کے تحت پیش کی جا رہی ہے.
7 سالہ رسل برائٹ اور ان کے 5 سال کے بھائی ٹکر دونوں ریاست لوئیزیانا کے شہر نیو آرلینز میں 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں میں فائزر کی کرونا ویکسین کے ٹرائلز میں شامل ہیں. ان ٹرائلز کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ آیا فائزر کی کرونا ویکسین 5 سے 11 سال کے بچوں کے لیے محفوظ ہے یا نہیں. ٹرائلز میں کچھ بچوں کو اصل ویکسین لگائی جاتی ہے اور کچھ کو پلسیبو کا ٹیکہ. پلسیبو یعنی بے اثر دوا دیے جانے کا مقصد تجربہ کرنے والوں کو اصل دوا کی افادیت کا اندازہ لگانے میں مدد دینا ہے. تاہم بچوں اور ان کے والدین کو 6 مہینے تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے بچے کو COVID-19 کی ویکسین دی گئی تھی یا پھر پلسیبو. جن بچوں کو پلسیبو لگائی گئی تھی وہ تجربات ختم ہونے پر کووڈ کی ویکسین لگوا سکیں گے. رسل اس ٹرائل میں حصہ لینے پر پرجوش ہیں.
میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ مل سکوں.
میں اور میری اہلیہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ویکسین ہی کووڈ سے نجات کا واحد ذریعہ ہے, تو جب ہمیں یہ موقع ملا تو ہم نے فوراً اپنے بچوں کو اس مطالعے کا حصہ بنایا تاکہ نہ صرف اسے دوسرے بچوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکے بلکہ اس طرح ہمارے بچوں کو بھی ویکسین جلد سے جلد لگ سکے.
لیکن بہت سے امریکی والدین اپنے کم عمر بچوں کو اس تجربے کے کامیاب ہو جانے کے بعد بھی کووڈ ویکسین لگوانے کے لیے تیار نہیں. اس سلسلے میں انڈیانا یونیورسٹی کی استاد جیسیکا کیلارکو نے 64 خواتین کا سروے کیا.
سروے میں ہمیں پتہ چلا کہ ویکسین لگوانے میں جھجک کی ایک بڑی وجہ والدین خاص طور پر ماؤں پر بچوں کو ویکسین لگوانے اور انہیں محفوظ رکھنے کے بارے میں معاشرتی دباؤ ہے. اس دباؤ کی وجہ سے مائیں اکثر سوشل میڈیا سے کووڈ ویکسین سے متعلق غلط معلومات کا شکار ہو جاتی ہیں اور اسے اپنے بچوں کے لیے نقصان دہ سمجھتی ہیں.
مگر ایڈم اس کے برعکس سوچتے ہیں.
ہم اس ویکسین کے اثرات بالغان پر دیکھ چکے ہیں. میں اور میری اہلیہ بھی ویکسین لے چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم بڑے بچوں پر بھی اس کے اثرات دیکھ چکے ہیں, تو میرے اس بارے میں کوئی خاص تحفظات نہیں تھے.
ڈاکٹر وپل دسائی متعدی امراض کے ماہر ہیں. ان کے مطابق بچے یوں تو کووڈ سے بہت زیادہ بیمار نہیں پڑتے مگر جراثیم دوسروں میں منتقل ضرور کر سکتے ہیں, اس لیے انہیں ویکسین دینا ضروری ہے.
یقیناً بچوں میں اموات کی شرح اس سے کہیں کم رہی ہے جو ہم نے بڑوں میں دیکھی, لیکن بچوں میں بھی 300 سے کچھ زیادہ اموات ہو چکی اور ان بچوں میں موت کا امکان زیادہ تھا جو پہلے سے بیمار تھے اور بار بار سکول سے چھٹیاں کر رہے تھے.
اب تک کے تجربات میں فائزر کی ویکسین 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے, جبکہ 5 سے 11 سال کے عمر کے بچوں سے متعلق نتائج اگلے چند ماہ میں متوقع ہیں. جیسن ہیلپن کا 5 سالہ بیٹا کلیل چودھری ہیلپن بھی فائزر ویکسین کے ٹرائلز میں شریک ہے.
آپ جانتے ہیں کہ ہم سب ہماری عام کمیونٹی کن حالات سے گزری ہے, مگر اب ہمارے پاس محفوظ زندگی بچانے والی ویکسین ہے جو تمام کمیونٹی کے لیے مدد کرتی ہے اور ہمارے خاندان کے ان لوگوں کی بھی جن کی قوت مدافعت کم ہے, تو ہمارے بچوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے.
امریکہ میں اگلا تعلیمی سال ستمبر سے شروع ہوگا. چھوٹے بچوں پر ویکسین کے تجربات کے نتائج سے یہ اندازہ لگانے میں بھی مدد ملے گی کہ اسکول کا نیا سال کس حد تک معمول کے مطابق ہوگا. مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکسس.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور تازہ ترین رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
محکمہ خارجہ نے حال ہی میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں اپنی 23rd رپورٹ کا اجرا کیا. بین الاقوامی مذہبی آزادی کے دفتر میں سینئر عہدیدار ڈینیل نیڈل نے وضاحت کی کہ ان رپورٹوں سے سبھی کے لیے مذہب کی آزادی یا عقیدے کے دفاع کو فروغ دینے سے متعلق امریکہ کے مصمم عہد کا اظہار ہوتا ہے. سینئر عہدیدار نیڈل نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں اس تحفظ سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے جس کی ہمیں ہماری پہلی ترمیم کی وساطت سے ضمانت دی گئی ہے, اور یہ نہ صرف فطری بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس تجربے کی دولت میں دوسروں کو بھی شریک کریں. سینئر عہدیدار نیڈل نے کہا کہ مثال کے طور پر ہم نے محسوس کیا ہے کہ مذہبی تقریر یا اظہار خیال کو محدود کرنا اور حتیٰ کہ انہیں مجرمانہ زمرے میں ڈالنا رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا اچھا طریقہ نہیں ہے. توہین مذہب سے متعلق قوانین خاص کر جب کہ نقصان دہ ہیں, ہمیں ان قوانین پر بھی تشویش ہے جو لوگوں کے اس اختیار کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ وہ مذہبی نوعیت کے لباس یا علامتوں کا استعمال کریں یا نہ کریں, یا صرف ایسے قوانین پر جن کے تحت والدین کے اس فیصلے پر زد پڑتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دیں یا نہ دیں. مسٹر نیڈل نے وضاحت کی کہ مذہبی طرز زندگی سے متعلق بہت زیادہ سرکاری قواعد کی وجہ سے شہری اپنی حکومتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور اس سے تشدد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بہت سے ملکوں میں حکام بدستور رجسٹریشن کے قوانین یا مذہبی مواد پر پابندیوں کے ذریعے مذہبی اظہار خیال پر بدستور پابندیاں لگاتے ہیں. اب ہم اس بات کا بہت زیادہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حکومتیں یہی طریقہ کار انٹرنیٹ کے معاملے میں بھی استعمال کر رہی ہیں, جہاں عہدیدار مذہبی اظہار خیال پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور سختی سے سینسر کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو مذہبی عقیدے کے معاملے میں آن لائن اظہار خیال میں مصروف ہوتے ہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہراساں کیا جاتا ہے. مسٹر نیڈل نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر ممکنہ مظالم کے بارے میں پیشگی انتباہ کا بدستور ادراک رکھے. چند ہی برسوں کے اندر ہم نے یزیدیوں، عیسائیوں اور شمالی عراق اور شام میں دوسری نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف داعش کی جانب سے نسل کشی کے واقعات دیکھے ہیں. ہم نے وسیع پیمانے پر مظالم کا مشاہدہ کیا ہے, ان میں روہنگیا کے خلاف برما کی فوج کی جانب سے کی جانے والی نسلی تطہیر شامل ہے, اور چین کی حکومت سنکیانگ میں مسلمان ویغور اور دوسری نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے ارکان کے خلاف انسانیت سوز جرائم اور نسل کشی کر رہی ہے. مسٹر نیڈل نے برملا کہا کہ امریکہ نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ وہ مذہبی آزادی کے فروغ کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا جن میں مثبت اور تادیبی دونوں طریقہ کار شامل ہیں. بہت سے لوگوں اور دنیا بھر میں برادریوں کے لیے جن کی کہانیوں سے یہ رپورٹ بھری ہوئی ہے, ہمارا پیغام واضح ہے, ہماری نظریں آپ پر ہیں, ہم گوش بر آواز ہیں, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ سب وقار اور امن کے ماحول میں آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو جاتے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کے اشاروں کے بعد ریاض کی جانب سے ادھار تیل کی فراہمی کی سہولت کو بحال کر دیا گیا ہے. قطر کے ایک سینئر اہلکار نے ایک آن لائن کانفرنس میں کہا ہے کہ ایک بھارتی وفد نے خاموشی کے ساتھ دوحا کا دورہ کیا, جس کا مقصد دوحا میں موجود طالبان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کرنا تھا. بھارت کی وزارت خارجہ نے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے اہم ضلع پر قبضہ کرتے ہوئے صوبائی دارالحکومت کو گھیرے میں لے لیا ہے، جبکہ افغان حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے حفاظتی لائحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے، لیکن اس سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد میں 7 سے 10 دن لگیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران افغانستان بھر میں 86 اضلاع پر قبضہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے پیر کے روز میانمار کے فوجی عہدیداروں کے خلاف تازہ پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج منگل کے روز جرمنی روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ لیبیا کے بارے میں ایک اہم کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ اور وائٹ ہاؤس نے COVID-19 ویکسین کی 55 ملین خوراکیں بیرون ملک فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بیجر جیلانی کو بھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔